رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم کو ایک نعمت ملی ہے اور بڑی نعمت ہے. قرآن کریم بھی بڑی نعمت ہے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باوجود بھی بڑی نعمت ہے, دین بھی بڑی نعمت ہے. اس احسان کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر سکھایا ہے. انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے جو چیز آتی ہے اس کی بنیاد امانت ہوتی ہے. آپ کی امانت داری سب سے پہلے ظاہر ہوئی, لوگوں نے آپ کو امین پایا, اور 40 برس تک اس امانت کا ان کو تجربہ ہوتا رہا. اس کے خلاف کوئی بات نہیں دیکھی. وقت لبی صفی کو عمرم من قبلہ فلا تعقلون, میں نے ایک عمر تمہارے درمیان میں گزاری ہے, تم سمجھتے نہیں ہو. تو اس عمر میں آپ کی امانت داری ظاہر ہوئی. اور امانت داری ظاہر ہونے کی حکمت تو اللہ ہی جانتے ہیں, بجائے یہ ہے چونکہ دنیا دار الحقوق ہے, اللہ نے دنیا کو دار الحقوق قرار دیا ہے کہ یہاں حقوق آئیں گے, حقوق ادا کرنے ہوں گے, حقوق کی اچھی بری پیدائش ہوگی, جزا ہوگا, اس کا بدلہ ہوگا. تو یہ دار الحقوق ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ہیں, نبی کے حقوق بھی ہیں, کتاب کے حقوق بھی ہیں. غرض یہ ہے کہ جتنے تعلقات اتنے حقوق. یہ بنیاد ہے حقوق کی, کہ حقوق تعلق کی بنیاد پر ہوتا ہے. مال سے تعلق ہے تو مال کا بھی حق ہے کہ مال ضائع نہ کیا جائے. غرض یہ کہ جتنے تعلقات اتنے حقوق. دنیا دار الحقوق ہونے کی وجہ سے حقوق کی حفاظت کی ایک ہی طاقت ہے, وہ ہے امانت داری. امانت داری سے حقوق کی حفاظت ہوتی ہے. امانت داری نہیں ہوتی تو حقوق کی حفاظت نہیں ہوتی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امین ظاہر کیا گیا, اور لوگوں نے مسلسل ایک مدت تک آپ کو اسی طرح پایا کہ آپ کو امین پایا. اپنے معاملے میں بھی, لوگوں کے معاملے میں بھی, حقوق اور اللہ کے معاملے میں بھی. غلط ہے, کسی نے کوئی انگلی نہیں اٹھائی کہ اس آدمی نے ایسا کیا ہے, بلکہ ہر ایک کے دلوں میں آپ کا اعتماد ہے. چنانچہ وہ آپ کی امانتیں آپ کو دیتے تھے سنبھالنے کے لیے. مسئلہ آتا تھا تو آپ کے حوالے کرتے تھے کہ یہ ہمارا مسئلہ حل کرے. حضرت اسود کا مسئلہ آپ کے حوالے کیا لوگوں نے, وہ اسی وجہ سے. تو اس لیے ہمارے دین کی اصلی بنیاد, ہمارے کام کی اصلی بنیاد وہ ہے امانت داری, کہ امانت داری کے ساتھ دین کے کام کو کیا جائے گا. چنانچہ نماز کو امانت بتایا گیا ہے, وضو کو امانت بتایا گیا ہے, مال و حیات کو امانت بتایا گیا ہے. بولے کہ امانت ہم کا ڈھیر ہے ہماری طرف, وہ اس کو سنبھالنے کے لیے امانت داری کے سوا کوئی دوسری صفت نہیں ہوتی. ایمان بھی اسے ایمان اور امانت اس کا جوڑ ہے. لا ایمان لمن لا امانت لہ, اس آدمی کی امانت کا کیا بھروسہ جس کے اندر امانت داری نہیں ہے. تو غرض یہ ہے کہ دین کا کام اس کا تعلق جو ہے تو امانت داری کے ساتھ ہے. اور امانت داری کا کیا مطلب ہے کہ امانت داری کا ایک پہلو اللہ کی طرف ہے. اللہ کی طرف امانت داری کے پہلو ہونے کی وجہ سے جو بھی کام کرے وہ اللہ کے لیے کرے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے. یہ امانت داری کا ایک پہلو اللہ کی طرف جاتا ہے. دوسرا پہلو بندوں کی طرف جاتا ہے. امانت داری کا دوسرا پہلو, امانت داری کا دوسرا پہلو بندوں کی طرف جاتا ہے. اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی خیر خواہی کی جائے. یہ امانت داری کا تعلق ہے کہ ان کی خیر خواہی میں کام کرو. چنانچہ ہر نبی جو دنیا میں آتا ہے وہ اپنے قوم کی, اپنے امت کی خیر خواہی ظاہر کرتا ہے کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں, مجھے کیا لینا ہے تم سے. انی لکم ناصح امین, میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں, میں تو تمہارا امانت دار ہوں. میرے پاس تمہارے لیے امانتیں ہیں وہ مجھے دینی ہے اور خیرخواہی سے دینی ہے, اس میں میرے اپنی کوئی مطلب نہیں ہے, میرا کوئی تقاضا بھی نہیں ہے, میں تم سے کوئی چیز نہیں چاہتا ہوں, نہ مال نہ مرتبہ نہ کچھ نہیں, میرا اجر جو ہے وہ تو میرا اللہ کے ہاں. تو یہ خیرخواہی کا یہ تقاضا ہے محمد کے لیے, ان کے خیرخواہی کی جائے کہ ان کا نفع کس چیز میں ہے, ان کی کامیابی کس چیز میں ہے, اس کی رہبری کی جائے. اور اللہ کی طلب کی خیرخواہی کا مطلب یہ کہ وہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے, اور اپنے بارے میں یا اپنے بارے میں ہر آدمی اپنے کو متہم سمجھے, قصوروار سمجھے. شہر ابن ہانی پہ مشہور شادی ہے, وہ عام طور پہ لوگوں کو اس بات کی تلقین کیا کرتے تھے کہ اجتہم عن فسکم, اس وجہ کہ قصور اپنا سمجھا کرو, قصور اپنا سمجھا کرو, کیونکہ آدمی اپنا قصور سمجھے گا تو اس کی اصلاح آسان ہوگی, دوسروں کا قصور سمجھے گا تو اس کی اصلاح مشکل ہوگی کہ بھائی ہاں اس کام میں میرا قصور ہے, یہ اصل میں مجھ سے کوتاہی ہوئی. تو کہا کہ اپنے آپ کو قصور سمجھو گے تو اس کی تصحیح آسان ہو جائے گی, اور دوسروں کو متہم کرو گے تو اس کی تصحیح مشکل ہے کیونکہ وہ مدافعت کرے گا. تو اس لیے کہا کہ اتنے ہما میں ہو سکوں, ہمیشہ کسی مسئلے میں کوئی بات ہو کہ قصور اپنے آپ کو سمجھا پڑو. تو یہ تصحیح کا سب سے آسان طریقہ ہے, ان حضرت کی سیرت میں یہ رہبری ہم کو ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خیرخواہی کرنا اور اپنی آخرت بنانے کے لیے کام کرنا. ہاں یہ خاص بات ہے ہم کیا کر کہ ان کی منتقل پوری توجہ اتنا اخلصنا ہم دکھا سے ذکر تھا, اللہ نے ان کو اسی لیے بنایا تھا, اسی خاص توجہ ان کی کرا دی تھی ہم جائے دن کی صرف آخرت کی, اس لیے بندوں کے ساتھ کا معاملہ ہو یا اللہ کے ساتھ کا معاملہ ہو یا اپنے ذاتی معاملات ہو, ان سب کے بارے میں یہ حضرات اپنی آخرت کو سامنے رکھتے ہیں. اور یہی اثر ہے کہ جو اپنے آخرت کو سامنے رکھ کر ہلکے یہ سمندان اکثر ہوا میرے لیے مواد الموت, یہ باہر سمجھدار وہ ہے کہ وہ اپنی ذات پر قابو کرے, یعنی اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے کاموں کا پابند بنائے, اور موت کے بعد کام آ رہے وہ عمل آج کر رہے. یہی دعوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی رضا کے کاموں کا پابند کرنا ہے, سب اللہ سوائے دین کے اور کسی کام سے راضی ہوگا. اپنے لیے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے دین پسند کیا ہے تو ہماری طرف سے بھی دینداری ہی پسند کریں گے, بے دینی پسند کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو رقم السلام علیہ, ہم نے تمہارے نے اسلام کو دین بننے کا پسند کیا ہے تو وہ اس کے خلاف ہماری طرف سے بات کیسے پسند کریں گے؟ اس لیے اس کا تقاضا ہماری اپنی زندگی تو وہ دین کے ساتھ ہو, ایمان یقین اعمال اخلاق خیرخواہی آخرت طلبی, یہ ہمارے کام میں ہے, اور اپنی اپنی ذمہ داریوں کو امانت داری کے ساتھ پورا کرنا. جیسے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اطاعت کو اپنے ذمے لیا ہے کہ ہم ہر حال میں اطاعت کریں گے, غریبی آوے تو غریبی میں اطاعت کریں گے, مالداری آوے تو مالداری میں اطاعت کریں گے, کوئی ہم کو پوچھیں گے تو بھی اطاعت کریں گے, کوئی ہم کو نہیں پوچھیں گے تو بھی اطاعت کریں گے, کوئی ہمیں آگے کرے تو بھی اطاعت کریں گے, پیچھے کرے تو بھی اطاعت کریں گے, ہر حال میں. یہ کہتے ہیں کہ بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعة فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرت علینا, کہ کوئی ہم کو پوچھے کوئی ہم کو نہ پوچھے, ہم تو ہر حال میں ہم اطاعت کرنے والے ہیں. یہ آخری جو ہے نا وہ سب سے بڑا مشکل ہے آدمی کے اندر چلیے کہ کوئی پوچھے نہیں اور کام کرے, کوئی پوچھتا نہیں لیکن کام کرنا ہے, یہ کیوں مخلص ہے تو مجھ کو تو اپنے لیے کرنا ہے, منع میرا ساج انفر لینا چاہیے جو کرے گا اپنے, ہمارا حضرت شیخ اکثر فرما کوئی کسی سے تعلق کر حضرت فلاں حاجی صاحب ہے کہ ہاں بھائی جو کرے گا اپنے لیے کرے گا, جب کسی کا تعارف آتا تھا بڑا تو کہ ہم تو ڈالے کہ تمہیں ہمارے ساتھی نے حاجی صاحب کا تعارف کہ ہمارے حاجی صاحب ہے یہ ہے یہ فرمایا بھائی جو کرے گا اپنے لیے کرے گا, جو پڑے گا اپنے لیے پڑے گا, حاجی صاحب قاضی صاحب جو پڑے گا اپنے لیے پڑے گا, نہیں کرے گا تو اس کا اپنا نقصان ہے. یہی اصلی بات ہے کہ آدمی اپنی خیرخواہی کرے, اور اپنی خیرخواہی اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی رہے, مجھ سے حقوق ادا ہو جانا, یہی تو بات ہے دنیا میں. اسی کے لیے کام کرنا ہے, اسی کے لیے اپنی صلاحیتوں کو لگانا ہے, کیونکہ ہر آدمی کی صلاحیت اس کے بعد اللہ کی امانت ہے. جو لوگ صلاحیتیں طاقتیں دی گئی ہیں وہ امانتیں ہیں, اور وہ اس لیے دی گئی ہیں کہ اس کے ذریعے سے جو جو کام ان کے حوالے ہوا ہے وہ ان صلاحیتوں سے جڑا. اللہ نے اس امت میں بہت صلاحیت رکھی. الناس معادن کا معادن ذہب والفضۃ, فرمایا لوگ اپنی جگہ ایسے قیمتی ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں. ایک ایک آدمی, ایک ایک آدمی ان کے اندر صلاحیتیں ہوتی ہیں, تو یہ صلاحیتیں امانتیں ہیں. اپنی صلاحیتوں کو برباد کرنے کی اجازت نہیں ہے, بلکہ اپنی صلاحیتوں کو کام میں لگا دو. دین کی دعوت کا سب سے بڑا گول یہ ہے کہ اس کی وجہ سے صلاحیتیں کام پر لگتی ہیں. اگر یہ صلاحیتیں کام پر نہ لگے تو یہ اس کی ذات کے ساتھ دفن ہو جائے گی, زندہ گرگور ہو جائے گی. کام نہیں ہوا اور صلاحیتیں قبر میں چلے گی, لیکن اگر کام ہوا تو وہ صلاحیت کام کرے گی. اس لیے دین کی دعوت میں, دین کی محنت میں بڑا گول یہ ہے کہ اس کی وجہ سے امت کی صلاحیتیں حق پر لگتی ہیں, حق پر لگتی ہیں, اور صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں. جیسے صحابہ کرام کو پہلے نگاہ ڈالیں آپ, تو کوئی کیسے کیسے ہیں, ایک ایک کی صلاحیت الگ الگ, جی ہاں, ایک ایک کی صلاحیت, اور وہ انتہا کو پہنچی ہوئی ہے. جی ہاں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے اور ان کی محنت اور قربانیوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کیا, اور اجاگر کرنے کی وجہ سے پوری امت کو اس کا نفع ہوا ہے اور ہو رہا ہے. یہی بڑا نفع ہے, اور وہی آدمی خوش نصیب ہے کہ جس کی صلاحیتوں سے دوسروں کو نفع. طوبیٰ لعبدٍ جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر, کہ خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنا لے اور شر کے مٹنے کا ذریعہ بنا لے. ان کے ذریعے سے شر مٹ گیا دنیا کا, اور ان کے ذریعے اندر خیر وجود میں آئی. دونوں پہلو آدمی کی زندگی میں ہوتے ہیں, خیر اور شر. تو شر کے پہلو کو دبانا اور خیر کے پہلو کو اجاگر کرنا یہ بے گان کا طریقہ ہے. اس لیے وہ اپنی دعوت کے ذریعے سے صلاحیتوں کو کام پر لگاتے ہیں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علم و ہدایت کو بارش کے پانی سے مثال دیتے ہیں. مثل ما بعثنی اللہ من العلم والہدا کمثل غیث, کہ جو علم و ہدایت دے کر پروردگار نے مجھے بھیجا ہے وہ ایسا ہے, اس کی مثال ایسی ہے جیسے برسنے والا پانی, آسمان سے برسنے والا پانی زمین کی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے. یہ زعفران کی زمین ہے, یہ گاؤں کی زمین ہے, یہ باغ کی زمین ہے, یہ کھیتی کی زمین ہے. اس حساب سے اس پانی کے ذریعے سے وہ خیرات وجود میں آتی. ایسے ہی انبیاء کرام کی دعوت اور محنت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نفوس میں, انسانی نفوس میں جو تو صلاحیتیں رکھی ہے, جو خیر رکھی ہے, وہ ظاہر ہوتی ہے. وہ یہی مقصد ہوتا ہے محنت کا اور دعوت کا, لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کا, کہ وہ اپنی صلاحیت سے ایک طرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرے اور دوسری طرف اس کی جو ذمہ داریاں ہیں دنیا کے اندر حقوق کی, کہ وہ حقوق بھی ادا کرے, اور ان سب کے مجموعے سے وہ اپنے آخرت بنا رہے. اور یہی بڑی بات ہے. انبیاء کرام کو دیکھیں تو ان کی نگاہ بھی آخرت پر ہے. انا اخلصنا ہم لقائے سجندی کرتا, اور صحابہ کرام کو دیکھیں تو ان کی نگاہ بھی آخرت پر ہے. انما هممنا الآخرة وليست هممنا الدنيا, کہ ہمارے عزائم اور ہمارے ارادے تو اپنی آخرت بنانے کے ہیں, دنیا بنانے کے نہیں ہیں. کہ دنیا تو گزر گاہ ہے, دنیا متاع ہے, اسے تو فائدہ آدمی اٹھا ہی لے گا. جی ہاں, لیکن اصل جو ہے وہ تو آخرت ہے, وہ ٹھکانا ہے, وہاں سے کہیں جانا نہیں ہے, اس کا بننا ضروری ہے. دنیا گزر گاہ ہے, اس کا اتنا بننا کافی ہے جتنا اسے گزارا ہو جائے. حدیث بارک میں اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمۃ امری, اے اللہ میرا دین بنا دے کہ اس پر تو میری ساری بنیاد ہے, کامیابی کی ناکامی کی اسی پر بنیاد ہے, کہ دین ہوا تو کامیابی نہیں تو ناکام. اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمۃ امری و اصلح لی دنیای الذی فیها معاشی و اصلح لی آخرتی الذی فیها معادی. اے اللہ میری دنیا, کہ میری دنیا جو ہے وہ آباد فرما دے, کہ اس میں میرا گزران ہے,
اس میں میرا گزران ہے, گزارا ہوتا ہے دنیا میں, کبھی کم نعمت سے کبھی زیادہ, بہرحال گزارا تو ہو جائے گا. جی ہاں, اور اللہ میری آخرت سنوار دے کہ آخرت تو میرا ٹھکانا ہے, پھر وہاں سے جانا نہیں. یہ دعائیں مانگی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرا دین سنوار دے, کہ اس پر میری ساری بنیاد ہے, اور میری دنیا سنوار دے کہ میرا گزارا ہے, اور میری آخرت سنوار دے کہ یہ وہ میرا ٹھکانا ہے, اور مجھ کو زندہ, پوری حدیث ہے, اور مجھ کو زندہ جب تک کہ میرے لیے خیر ہے. جی ہاں, تو یہ دعائیں بھی اس لیے سکھائی گئی ہیں کہ وہ رہبری کے طور پر سکھائی گئی ہیں, کہ اس دعاؤں کا جو مفہوم ہے وہ ہمارے لیے رہبری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں, اپنی دعوت میں بھی نبی ہیں, اپنی دعا میں بھی نبی ہیں, دونوں میں, اپنی دعوت میں بھی نبی ہیں اللہ کی طرف بلائیں گے, اپنی دعاؤں میں بھی نبی ہیں کہ تمہاری یہ ضرورت ہے, یہ ضرورت ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرو. جی ہاں, تو دعاؤں کے ذریعے سے بھی اللہ کی طرف رجوع, دعوت کے ذریعے سے اللہ کی طرف رجوع, سارے نبوت ہے. اللہ ہمیں اس کے توفیق عطا فرمائے.